السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. سورة التكوير، سورة التكوير شروع کر رہے ہیں. اس کا نام سورة كورت بھی ہے، اور دونوں ہی نام اس کی پہلی ہی آیت سے لیے گئے ہیں، جس میں ہے اذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. كورت سے لپیٹنا، التکویر یا ایز اٹ از کورت، دونوں ہی اس کے نام اور ایک ہی مطلب ہے، یعنی گھمانا، لپیٹنا، تہ کرنا، سورج کے لپیٹنے اور دنیا کے نظام کے اینڈ وائنڈ اپ ہونے کا بیان اس سورت کا بنیادی موضوع ہے. قیامت کا منظر، کائنات کا نظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت اور لوگوں کی ذمہ داری. سورت کی ابتدا ایسے مناظر سے ہوتی ہے جو قیامت کے وقت واقع ہوں گے، جن میں سورج کا لپیٹنا، ستاروں کا گرنا، پہاڑوں کی حرکت، جانوروں کا جمع ہونا، سمندر کا ابال، انسانوں کا قبروں سے نکلنا، گروہوں، جوڑوں کی شکل میں پیش ہونا. ان آیات کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کی حقیقت قریب ہے، وہ وقت جس میں ہر انسان کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کے لیے ستاروں کی، رات کی قسم اٹھائی، فرمایا قرآن مجید کسی جن اور شیطان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جسے ملائکہ کے سردار اور نہایت ہی معزز فرشتہ جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو روشن افق پر دیکھا. اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. یہ ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہو. اس سب بیان کے ساتھ اس سورت کی ایک آیت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ بڑے ہی اپنائیت بھرے انداز میں انسان کو بیدار کرتی ہے. تم کہاں جا رہے ہو؟ Where are you going؟ اپنے رب کے کلام، اپنے رب کے فرمان کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اس سے بہتر نصیحت تمہیں کون کر سکتا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اس پیغام پر سورت کو مکمل کیا گیا. اس سورت اور اس کی بعض آیات سے متعلق بعض روایات نقل کی جاتی ہیں، بعض آثار سنائے جاتے ہیں، لیکن میں صرف اسی پر اکتفا کروں گی جو صحیح الاسناد ہیں. جیسے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راج عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. یہ تین صورتوں کا ایک گروپ ہے. آپ دیکھیں تو اس میں جو آیات ہیں اور انداز ہے اور مضمون ہے وہ تقریباً ایک ہی ہے. مثال کے طور پہ تینوں صورتوں کی آپ پہلی پہلی آیت دیکھیں، اذا الشمس كورت، اذا اور آخر میں جو اختتامی لفظ ہے كورت. اسی طرح سورۃ الانفطار کو دیکھیں، اذا السماء انفطرت. اسی طرح سورۃ الانشقاق کو دیکھیں، انشقت، اذا السماء انشقت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو، جو یہ پسند کرے کہ وہ قیامت کے دن کو ایسے دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھنا ہے، یعنی بالکل رأی العین، آنکھ کے دیکھنے کی طرح، جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھا، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے، کیونکہ اس میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ قیامت کی حقیقی عکاسی ہے۔ اس سورت کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں قیامت کو واقع ہونے والی 12 چیزیں ذکر فرمائیں۔ پہلی 6 چیزیں پہلے نفخے کے وقت ہوں گی اور آخری 6 چیزیں دوسرے نفخہ کے وقت۔ ان کے بعد 13ویں آیت میں وہ بات بیان فرمائی جو ان سب چیزوں کے ذکر سے مقصود ہے، جواب ہے، اور وہ ہر جان جو کچھ لے کر جائے گی یعنی وہاں آئے گی وہ اسے جان لے گی، کیا دھرا سب سامنے آ جائے گا، کچھ چھپا مٹا نہیں رہ جائے گا۔ وہ جیسے سرائی کی کہاوت ہے نا کہ نئی الے چھتے اگو آئی بوسن، یعنی اگر حجام بار بار پف ہیئر کا آگے سے بناتا ہے تو وہ سامنے ہی ہوتا ہے نا، تو قیامت کے دن بھی انسان کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کے سارے اعمال نامے ود پروف رپورٹ ایویڈنس سب موجود ہوں گے، آگے ہوں گے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ بما قدمت اور وما تقدموں، جو آگے بھیجتے ہو، جو کچھ آگے بھیجا تو وہ سب سامنے آئے گا، ہر ایک اپنا اپنا کیا دھرا سب آگے سامنے پائے گا۔ عالمت نفس ما احضرت، مکی سورت ہے، 29 آیات اور ایک ہی رکوع ہے۔ تو اس سورت میں حقیقت قیامت، حقیقت وحی اور باطل عقائد کا بطلان ہے، خاص طور پر جو دنیا کی نشانیوں سے آخرت کا اس بات چاہتے ہیں تو اس سورت سے بڑے اچھے سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ سورت اپنے خاص انداز اور الفاظ کی وجہ سے، مخصوص انداز اور مخصوص الفاظ کی وجہ سے تلاوت میں بھی خاصی مؤثر ہے اور پیغام کے لحاظ سے بھی بڑی شاندار ہے۔ اگر آپ آیت کا آخر یا شروع اور آخر دیکھتے جائیں تو یہ الفاظ اور انداز آپ پر واضح ہوگا۔ اس کے ساتھ جو اس سورت کا مقصد ہے وہ صرف تفریح یا زبان کی بھرمار نہیں بلکہ انسان کو سوچنے اور اعمال کی تیاری اور اللہ کے سامنے جواب دہ بننے کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اذا الشمس، جب سورج کورت لپیٹ دیا جائے گا، قیامت کا منظر نامہ دکھایا جا رہا ہے کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، کس طرح لپیٹ دیا جائے گا، فولڈڈ اپ، سن لائٹ ریڈیشن ول بی فولڈڈ اپ۔ قیامت کے دن سورج کی وہ حالت آئے گی کہ وہ لپیٹ دیا جائے گا، اس کی تابکاری ختم ہو جائے گی، اس کا مظہر بدل جائے گا۔ یہ تشبیہ اور استعارہ ہے، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیسے، کیا، کیوں، ڈیٹیل، یہ سب بیان نہیں ہوئی، بلکہ یہ قسم کی تشبیہ ہے، یہ ایک استعارہ ہے۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ آریتن، یعنی حقیقی معنی کا لباس آریتن لے کر مجازی معنی کو پہنانا۔ اکثر استعارہ، مجازی معنی، مشابہت یا تشبیہ یوز کیا جاتا ہے، مشبہ، مشبہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ حقیقی معنی کا لباس آریتن لے کر مجازی معنی کو پہنانا۔ تو یہ جو ہے یہاں ایک استعارہ ہے، یہ ڈیٹیل کہ حقیقت میں وہ کوئی پٹکا لپیٹا جائے گا یا کوئی چیز باندھی جائے گی، ایسی کچھ کنفرمیشن نہیں ہے۔ کورت، ویسے تو کور العمامہ یا تکویر المتا، تکویر المتا کہتے ہیں سامان کی گٹھڑی باندھنا، آپ کو پتہ نا گٹھڑی کیسے باندھی جاتی ہے، کپڑا ایک دوسرے کے ساتھ کراس پھر گرا، اس طرح وہ پورا لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اور کور العمامہ یا تکویر العمامہ کہتے ہیں پگڑی لپیٹنا، ایک لمبا کپڑا ہوتا ہے اور اس کو سر کے گرد لپیٹا جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے اذا الشمس کورت، مگر وہ سورج کا لپیٹنا کوئی کپڑے کے ساتھ لپیٹنا، گٹھڑی کا باندھنا نہیں، بلکہ یہ ایک تشبیہ ہے، ایک تمثیل کے ذریعے سے، ایک مثال کے ذریعے سے قیامت کا منظر نامہ بتایا جا رہا ہے کہ سورج کی حیثیت بدل جائے گی، اتنی وسعت والے سورج، اس کی شعاؤں اور روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا اور وہ بالکل بے نور ہو جائے گا۔ یہی حال چاند کا بھی ہوگا، جیسے آگے کی آیت ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ ویسے تو تفاسیر میں بعض روایات یہ بھی نقل کی گئی ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں کہ سورج کو لپیٹ کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا یا پھر یہ کہ سمندر جہنم بن چکے ہوں گے، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ثابت شدہ نہیں ہے۔ البتہ یہ تو آیت ہے کہ اذا الشمس کورت، اچھا اس کے معاملے میں ہمیں تحقیق، غور و فکر، جیسے سائنسدانوں کا کام ہے، محققین کرتے ہیں اور تقریباً اس نتیجے پر متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ سب ختم ہونا ہے۔ کبھی سورج کو دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی ستاروں سے، کبھی پہاڑوں سے، کبھی سمندروں دریاؤں سے، کبھی دیگر مخلوقات جانوروں وغیرہ سے اور نسل انسانی سے بھی کہ یہ ارتقاء اور یہ پھر آخر اینڈ کی طرف جانا ہے۔ یہ سائنسدانوں کے نتیجے ہیں جو حقیقت اور سچ جھوٹ مکس ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعی یہ منظر نامہ ہونا ہے، دنیا کا خاتمہ ہے، سورج تک کو تو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، سورج اور چاند قیامت کے دن لپیٹ دیے جائیں گے، مطلب شعائیں، روشنی، حرارت سب کچھ ختم ہو جائے گی، بس بے نور جسم رہ جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب ستارے ان کا دارت بے نور ہو جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے۔ کدورت لفظ اسی سے ہے، کدورت کس کو کہتے ہیں؟ دل میں میل، دھندلا پن، بے نور ہونا۔ تو ان نجوم ان کا دارت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی بکھر کر گر جائیں گے اور متغیر ہو جائیں گے، حالت بدل جائے گی۔ اللہ کا وہ نظام جس سے ان سب کو اپنے اپنے مدار اور مقام میں باندھ رکھا ہے، یہ کھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، سب ستارے سیارے کائنات میں منتشر ہو جائیں گے، بکھر کے گر جائیں گے اور بے نور ہو جائیں گے۔ اس میں انسان کو یہ پیغام ہے کہ دنیا کی عارضی مادی حالت پر موقوف نہ رہے، بلکہ قیامت کی تیاری کرے، اللہ سے ڈرے اور اچھے اعمال کرے۔ قیامت قریب ہے اور اس کا منظر بالکل غیر معمولی ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ، سُجِّرَتْ، چلائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ رکھا ہے اور زمین میں وہ کشش رکھی ہے جو انہیں باندھ کر رکھے ہوئے۔ اللہ کے حکم سے قیامت کے دن وہ کشش ختم ہو جائے گی اور یہ جامد پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ذرہ ذرہ ہو کر زمین پر بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، حتیٰ کہ سراب کی طرح ہو جائیں گے، جیسے سورہ النبا میں پڑھا، وَسُجِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے۔ یہی سجرت آپ نے النبا میں پڑھا، سجرت الجبال، اور یہاں ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، جبال یہ جبل کی جمع۔ روز قیامت ان کی حالت بھی تبدیل ہو جائے گی اور یہ علامات واقع ہونا شروع ہو چکے ہیں، پہاڑوں کا ہلنا، گرنا، کھسکنا اور زلزلے، یہ سب چیزیں وہ علامات ہیں اور یہ بکثرت ہوتے جا رہے ہیں، اور پیشین گوئیاں ہیں کہ یہ بڑھیں گے اور زیادہ ہوں گے، اور اچانک ایک دن یہ سب ہستی سے مٹ جائیں گے، چلا دیے جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب، ریت کے ذرات جو زمین پہ بکھرے پڑے ہوں یا اون کی طرح اڑ رہے ہوں۔ سورہ المزمل میں ہے، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے ڈھیر کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ آیات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ زمین جو آج مضبوط اور قائم دکھائی دیتی ہے، قیامت کے دن لرز اٹھے گی، پہاڑ بکھر جائیں گے اور زمین ہموار ہو جائے گی۔ انٹرسٹنگلی علم ارضیات جیالوجی کے مطابق بھی پہاڑوں کی بنیادیں جو زمینی پلیٹوں سے وابستہ ہیں، یہ کھسکنا شروع ہو گئی ہیں اور ان میں تیزی سے حرکت آنا اور حالت بدلنا شروع ہو چکا ہے۔ کسی دن بھی یہ سب ختم ہو سکتا ہے، ملی امیٹ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے۔ اور اللہ کا فرمانا صرف ڈرانا نہیں، بلکہ خبردار کرنا اور اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب دس ماہ کی گابھن اونٹنیاں، عشار یہ عشرہ سے ہے، عشرہ کس کو کہتے ہیں؟ دس، ٹین۔ تو عشار وہ اونٹنیاں ہیں جو حمل کے دس مہینے گزار چکی ہوں۔ اینڈ وین فل ٹرم شی کیملز آر نیگلیکٹڈ، وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب دس ماہ کی گابھن اونٹنیاں، عُطِّلَتْ، چھوڑ دی جائیں گی۔ تعطیلات ہوتے ہیں نا کہ پڑھائی وغیرہ چھوڑ دینا، معطل، برطرف، تو یہ وہی ہے تعطیل سے، عُطِّلَتْ، چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ اہل عرب کے نزدیک ایک قیمتی متاع سمجھا جاتا تھا. اور آج بھی ذمہ دارہ میں آپ دیکھیں تو ایون مجھے یاد ہے کہ بچپن میں بابا جان ذمہ دار ہیں, تو جب وہ ہمیں کوئی گفٹ وغیرہ دینا چاہتے تو خوش کرنے کے لیے کہتے کہ چلو فلاں گائے جس کا بیبی ہونے والا ہے وہ فلاں کا ہو گیا, اور اسی طرح کبھی کہتے کہ اس کے لیے فلاں بکری ہے اور اس کا فلاں جانور ہے, تاکہ شادی بیاہ کے موقع پہ بھی بیٹی کو, آج کل تو زیادہ تر گولڈ, اس وقت گولڈ تو تھا ہی لیکن یہ اہم ہوتا تھا کیونکہ یہ گھروں میں پالے اور زیادہ آسانی سے مارکیٹ میں گئے بغیر بڑھائے جاتے تھے, ایک سے کئی ہو گئے, اللہ نے ان میں برکت رکھی ہے. تو اہل عرب کے نزدیک اونٹ ایک قیمتی متاع سمجھا جاتا تھا, اور پھر اونٹنی اور وہ بھی 10 ماہ کی حاملہ, یہ تو نہایت عزیز متاع تھی, اس لیے کہ وہ ایک دو ماہ بعد بچہ بھی جنے گی اور دودھ بھی دیا کرے گی, کیونکہ جو شیمیل کیمل ہے اس کی پریگننسی پیریڈ 12 سے 13 ماہ ہوتا ہے, 1 سال سے تھوڑا اوپر, تو یہ جو 10 ماہ پورے کر چکی ہو وہ ہے الاشار. تو وہ جو الاشار مالکوں کی دھڑکن بنی ہوتی ہے اور ہر وقت اس پہ نظر ہوتی ہے, وہ اس کو چھوڑ دیں گے. قیامت کے دن دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان کو اپنے قیمتی متاع سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں رہے گا. وہ اونٹنیاں جنہیں عام طور پر کبھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا تھا, قیامت کے دن ان کی طرف توجہ بھی کوئی نہیں کرے گا. آج کے حساب سے دیکھیں تو جو پراپرٹی یا پلازے یا کاروبار بزنسز وغیرہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں, تو قیامت کے دن وہ سب اتلت یعنی بیکار بے اثر ہو جائیں گی. صرف جانور نہیں بلکہ سورۃ الحج کے شروع میں انسانوں کا آیا ہے, حیوان تو حیوان انسان, حتیٰ کہ ماں اپنے بچے اور حمل تک سے بے پرواہ ہو جائے گی, حتیٰ کہ گرا بیٹھے گی. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا, اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی, اور تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا مدہوش, حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. وَإِذَا الْوُحُوشُ, اور جب جنگلی جانور, وحوش وحشی کی جمع, وحشی جانور بولتے ہیں, وَإِذَا الْوُحُوشُ, اور جب جنگلی جانور, حوشی رت محشر اسی سے ہے حشر, اکٹھے کیے جائیں گے. جنگلی جانور جو ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں بدکتے ہیں, وہ اس گھبراہٹ میں جمع ہو جائیں گے, کوئی کسی کو کچھ نہ کہے گا. دنیا میں عام طور پر جب کوئی مصیبت کا موقع آتا ہے تو ہر قسم کے جانور بھاگ کر ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس وقت نہ سانپ ڈستا ہے نہ شیر پھاڑتا ہے, بلکہ سب سہم کر جمع ہو جائیں گے. یہ قیامت کی دہشت کا اثر ہوگا, اور اس دہشت کا اثر جانوروں پر بھی ہوگا. سانپ کو ڈسنے کا ہوش نہ رہے گا, شیر کو پھاڑ کھانے کا ہوش نہ رہے گا. یہ سب وحشی جانور انسانوں کی آبادیوں اور شہروں کی طرف نکل آئیں گے اور اپنے بل وغیرہ چھوڑ دیں گے. یہ وہی نفخہ اولا کا موقع کہ جیسے وہ آواز ہوگی ہر کوئی بھاگے گا اور یہ شہروں کی طرف نکل آئیں گے. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو حالیہ سیلاب میں بھی لکڑیوں کے سیلاب کے پانی پر تیرتے ہوئے ایک گٹھے پر انسان بھی پناہ لیے بیٹھے تھے, اور سانپ بھی. سانپ انسانوں کو کچھ نہ کہتے اور انسان سانپوں کو, بلکہ جان بچانے کے لیے, سیلاب سے جان بچانے کے لیے انسان بھی درختوں پہ چڑھے ہیں اور سانپ بھی, اور رات اکٹھے گزاری. ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے. قیامت تو کسی عام آفت مصیبت سے بڑھ کے ہوگی, تو کیا درندے, کیا مویشی اور دوسرے جانور, اور کیا انسان, سب اپنے گھروں سے نکل کر میدانوں میں اکٹھے ہوں گے. اور آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے نفخہ کے وقت سب جانور بھی, جیسے یہاں ہے وحوش, وحشی جانور بھی میدان محشر میں جمع ہوں گے انصاف کے لیے. مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے, قیامت کے دن جانوروں کے ایک دوسرے پر ظلم کا قصاص دلایا جائے گا, حتیٰ کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی قصاص دلایا جائے گا. پھر قصاص کے بعد ان جانوروں کو خاک بنا دیا جائے گا, اور اسی طرح سورہ سعد میں داؤد علیہ السلام کے ضمن میں آیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو پرندوں کے اکٹھے کیے جانے کا۔ اب بیسیکلی یہاں کئی معنی جمع ہو گئے، یہ وحوش حجرت کب کب کیسے کیسے، تو نفخہ اولا کے وقت بھی کہ سب اپنی بلوں سے کچھاڑوں سے نکل کر کھلے میدان کی طرف بھاگیں گے اور جمع ہوں گے، ایک دوسرے پر نہیں بلکہ اپنی فکر کیے ہوں گے، ایک دوسرے پر حملے کی نہیں۔ اور اسی طرح جب دوسرا نفخہ ہوگا تو جہاں جہاں جو مرا گرا پڑا ہوگا مدفون ہوگا وہاں سے نکال کے میدان محشر میں رب کے سامنے انصاف کے لیے، حتیٰ کہ جانور بھی جیسے مسلم کی حدیث میں ہے کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح اگر سورہ سعد داؤد علیہ السلام کا ذکر دیکھیں تو وہاں کیا آیا ہے، وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، اور پرندوں کو بھی جب کہ وہ اکٹھے کیے ہوتے ہیں سب اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ یہاں التکویر میں جو لفظ ہے حشرت، سورہ سعد آیت 19 میں ہے محشورہ، تو کیا وحشی جانور چرند پرند سب محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، حتیٰ کہ جانوروں کو چرند پرند کو بھی ایک دوسرے پہ کمی کوتاہی کا ازالہ کیا جائے گا، اور پھر جنات اور انسان اعمال کے حساب سے چونکہ یہ مکلف ہیں جنت جہنم جائیں گے اور باقی سب ختم کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، ایک بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یہ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قیامت کے دن کا وہ منظرنامہ کہ وحشی جانور بھی اکٹھے ہوں گے اور انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے پر، تو کیا انسانوں پر بھی حملہ آور نہیں ہوں گے، نفسی نفسی کا اتنا عالم ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب دریا سُجِّرَتْ بھڑکائے جائیں گے، سُجِّرَتْ یہ سَجَرَتْ تنور، تنور کے جلانے بھڑکانے پر بولا جاتا ہے، سمندروں کے بھڑکائے جانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم، یہ بھی کہ زمین کے نیچے بے پناہ حرارت اور آگ ہے، سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے، یہ وجہ ہے کہ کبھی سمندروں کے نیچے سے کبھی پہاڑوں سے آتش فشاں نکلتے ہیں، یوں ہی آئرلینڈ اور جزیرے بنتے ہیں۔ تو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ابھی قرب قیامت اس کی کچھ صورتیں علامتیں نکلتی ہیں، تو اس وقت تو مکمل ہی گویا دریاؤں کو سمندروں کو آگ لگ جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی میں کیسے آگ، تو دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، جو پانی ہے وہ بھاپ بن کر اڑا دیا جائے گا اور سمندر بھڑکا دیا جائے گا، یہ پانی جو آج ٹھنڈک دیتا ہے کل آگ بن جائے گا، اور ویسے بھی سائنسی لحاظ سے سمجھنا تو اسے بہت ہی آسان ہو چکا ہے، پانی جس میں دو گیسیں چھپی ہیں، ہائیڈروجن جو خود جلنے والی ہے اور آکسیجن جو آگ کو بھڑکانے والی ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا زمین کے نیچے سے لاوا پھٹ پڑے گا، پانی ابلے گا، بھاپ بن کے اڑ جائے گا اور وہی سمندر آگ کے شعلوں میں بدل جائے گا۔ اس وقت زمین کے نیچے بھی پگھلے ہوئے پتھر اور گرم گیسیں موجود ہیں، آئے روز مختلف خبروں میں مختلف جگہوں سے زلزلے، دراڑیں، آتش فشانی ہوتی رہتی ہے، لیکن جب وہ نفخہ اولا کا وقت آئے گا، سور پھونکا جائے گا، تو لاوا سمندر کے نیچے سے پھٹ پڑے گا، پانی ابل جائے گا، گیسیں الگ ہوں گی اور آگ بھڑک اٹھے گی۔ یہ ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب جانے، نفس کی جمع نفوس، جب جانے زُوِّجَتْ، ملائی جائیں گی یا جوڑے بنائے جائیں گے، اس کی دو تفسیریں ہیں اس لیے دو ترجمے میں نے کیے، پہلی یہ کہ جانے جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی، نفوس یعنی روحیں، زُوِّجَتْ ملائی جائیں گی یعنی جسموں کے ساتھ، جانے جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی۔ اب تک نفخہ اولا کے حالات تھے، اب نفخہ ثانیہ دوسرا سور پھونکے جانے کے بعد کے مناظر ہیں، کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ روحیں جو علیین یا سجین میں ہیں وہ جسموں میں لوٹائی جائیں گی، ڈالی جائیں گی، ملائی جائیں گی۔ یہ ہے آیت وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جانے جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی جیسے ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح النفوس زُوِّجَتْ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جانوں کی قسمیں بنا دی جائیں گی، النفوس یعنی جانے مطلب روح اور جسم کے ساتھ جو مل کر ایک انسان زندہ ہوگا، تو وہ جوڑے جوڑے بلکہ گروپس میں، گروہوں میں، قسموں میں بدل جائیں گے۔ وہ کیوں، کیسے،
یہ تفصیل آپ کئی مقامات پر پڑھ چکے ہیں۔
نیکوں کو نیکوں کے ساتھ اور گناہگاروں کو گناہگاروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ سورہ الصافات،
احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون،
یہاں ہے نا زوجات، الصافات آیت 22 ہے، وازواجهم، یہ میاں بیوی کا جوڑا نہیں بلکہ نیکوکاروں اور گناہگاروں کے الگ الگ جوڑے، الگ الگ گروپس۔
احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون۔
اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس کمپنی کو، جس سرکل کو، جس کلاس کو آپ چوز کرتے ہیں، روز قیامت وہ آپ پہ امپلیمنٹ ہوگی۔ آج تو بڑے سٹیٹس کانشیس ہیں نا، ایلیٹ اپر کلاس کے ساتھ ہمارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، تعلقات، ملاقات ہو، اور دین کو کم ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو جو کم دین کو دیکھنے والے ہیں وہ دین داروں کے ساتھ ہوں گے، اور جو دنیا کو دیکھنے والے ہیں وہ دنیا داروں کے ساتھ ہوں گے۔ وہاں پر مال دولت اور گھر بنگلے گاڑی کی وجہ سے کلاسز نہیں ہوں گی، مڈل کلاس، اپر کلاس، ہائی کلاس، اس بنیاد پہ نہیں ہوگی، وہاں عملوں کی بنیاد پہ کلاسز ہوں گی۔ نیکوکاروں کی کلاس الگ، گناہگاروں کی کلاس الگ۔
احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون،
جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ہم شکلوں یعنی ہم عملوں کو، اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی سب کی ادرا کرنے والے، کروانے والے، جن کی جاتی تھی اللہ کے سوا، دین سے ہٹ کے، وہ سب الگ۔ ظالموں کو الگ کر دیا جائے گا۔
احشر الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون،
یہی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور یہ کب ہوگا؟ جب دوسرا نفخہ، نفخہ اخرى پھونکا جائے گا، جس کا ذکر سورہ زمر میں ہے۔
ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ،
پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر یہیں سے گروپس میں الگ الگ ہوں گے، جیسے سورہ الزمر میں ہی اگلی آیات میں ہے، یہاں زمرہ آیا اور یہاں زوجات ہے، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو معنی ہے نا وہ ڈبل ہے۔ وہاں کلیئر ہے کہ وہ گروپس کس سٹیٹس پہ ہوں گے، کس کلاس کے ہوں گے، اور یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو روحیں جسموں کے ساتھ ملا دی جائیں گی، پھر انہیں کھڑا بھی کیا جائے گا، اور پھر ان کی گروپ بندی عملوں کے حساب سے کی جائے گی۔ تو یہ مقام زیادہ جامع ہے، اور وہاں جو عملوں کے حساب سے کیٹیگریز بنیں گی اس کی ڈیٹیل کچھ یوں ہے۔ میں صرف آیت پڑھ لیتی ہوں کیونکہ آپ پہلے ترجمہ تفسیر دیکھ چکے ہیں، اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو الزمر 71 سے دیکھیے۔
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ،
یہ کن کا ہوگا؟ جہنمیوں کا گروپ، گروہ، اور اس کے اپوزٹ جنتیوں کا، جس کے لیے فرمایا
وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ،
یہ ہیں زوجات، گروپس، زمرہ۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، حقوق العباد کی اہم بات، اور حقوق العباد میں بھی حق کے زندگی کو رون دینے والے، مٹا دینے والے، بیٹی تک کی جان لینے والے، اولاد کو زندہ درگور کرنے والے، اور خاص طور پر بیٹی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، مَوْءُودَة، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، سُئِلَتْ، پوچھا جائے گا. اچھا یہاں دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، الموعودہ، وہ لڑکی جسے زندہ دفن کر دیا گیا ہو. جاہلیت میں بعض عرب آر سے بچنے کے لیے آج بھی ناک، آر، عزت، ہائے بیٹی ہوئی ہے، اس کو ٹیبو اور بے عزتی سمجھا جاتا ہے، انسلٹنگ. تو جاہلیت میں بھی بعض عرب آر سے بچنے کے لیے لڑکیاں زندہ دفن کر دیتے تھے کہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائیں یا کوئی ان کا داماد نہ بنے، بعض غربت اور فقر کی وجہ سے ایسا کیا کرتے. ایون آج بھی سب کانٹیننٹ میں اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے، لڑکی ہے، تو ابارشن کرا دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایون میڈیکلی یہ چیز منع ہے کہ جینڈر ریویل نہ کی جائے، بیٹی بیٹے کا نہ بتایا جائے. اللہ اکبر. انڈیا کی جو رپورٹس ہیں اس حوالے سے وہ بڑی ہی الارمنگ ہیں، اور اسی طرح چین میں بڑی الارمنگ ہیں، حتیٰ کہ وہاں تو ایون بچوں کی پیدائش پر بھی، اور دنیا کے مختلف ممالک میں، یا کوئی کہیں کہ کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ بہت ہی عام ہو گیا ہے. خاص طور پر برتھ کنٹرول کے نام سے حکومتیں منظم طریقے سے یہ کام کر رہی ہیں، لیگل. کہیں ایون بچوں کی پیدائش پر پابندی، کہیں صرف ایک کی اجازت، کہیں صرف دو کی، اور اس کے بعد پریگننسی ہو تو ابارشن ہی حل ہوتا ہے، اور کہیں صرف لڑکوں کی اجازت ہے، اور لڑکی کی صورت میں اول تو انہیں پیدا ہی نہیں کیا جاتا، ماں کی کوکھ سے ہی گرا دیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے جیتے جی مار دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ پیدائش سے ہی بیٹا ہو تو اس کے لیے سونے کے نوالے اور دودھ، ملائیاں، سب کچھ، جبکہ بیٹی کے لیے اس کا دودھ تک بند کر دیا جاتا ہے. اور حق کی فراست تو ویسے ہی، اور حق کی تعلیم بھی، ہر چیز میں ان کا استحصال کیا جاتا ہے. اور افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے بھی بعض حکمران کفار کے ایجنڈے کی وجہ سے یا فنڈڈ پروگرامز کی وجہ سے، سیدھی سی بات ہے فنڈز ملتے ہیں، اسی لیے ایسے قانون اور ترامیم کی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہوتی ہے، اور نسل انسانی کو، مسلمانوں کی آبادی کو بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے. اس کے لیے آپریشنز مردوں کے، عورتوں کے، اور میڈیسن، ابارشن، نت نئے ہیلے ہتھکنڈے ہیں. یاد رہے کہ اسلام میں نکاح میں جو مقصد ہے وہ نسل انسانی ہے اور آبادی ہے. اس عورت کو اپریشیٹ کیا گیا ہے جو زیادہ بچے جننے والی ہے، اسلام اس کو ایوارڈ دیتا ہے، جبکہ کفار حکمران کسے ایوارڈ دیتے ہیں؟ جو بچے کم پیدا کریں، باقاعدہ انہیں فنڈز ملتے ہیں، آپریشن کرانے پہ فنڈز ملتے ہیں. اور یہ جو برتھ کنٹرول یا بچے دو ہی اچھے، باقاعدہ حکومت کی طرف سے پالیسیز جاری کی جاتی ہیں، ان کی مہم چلائی جاتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ موعودہ صرف وہی نہیں کہ جو بچی کو یا اولاد کو پیدا ہونے کے بعد زندہ گاڑ دینا، ایک تو وہ موعودہ ہے ہی، اسی طرح جو پیٹ میں آ چکا ہو، بے شک وہ ابھی نطفہ یا ابتدائی مراحل میں ہی کیوں نہ ہو، جیسے پریگننسی کنفرم ہوتی ہے تو اس کو ابارٹ کرنا بھی موعودہ میں ہی شامل ہے. پھر اسی طرح حتیٰ کہ ایک حدیث کے مطابق، اور یہ مسلم کا حوالہ ہے، عزل سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. اور عزل کیا ہے؟ کہ ہسبینڈ وائف ریلیشن میں اپنا ڈسچارج اندر خارج کرنے کے بجائے باہر نکال دیں، اس کو عزل کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی وعد، یعنی ابارشن یا بچے کو مارنا، اس ہی کی قسم سے ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، ذالک وعد الخفیج وہیا وعد الموعودۃ سئلت. یہ پوشیدہ طریقے سے، یعنی ان لائٹ وے، سلو، پوشیدہ طریقے کا زندہ دفن کرنا ہے. اور یہ فعل اللہ کے اس قول کی وعید میں آتا ہے، وعید الموعودت سئلت، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا. دو کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس بچے نے پیدا ہونا ہے وہ اس طریقے کے اجتناب کے بعد بھی پیدا ہو جائے گا، یعنی اللہ کے حکم سے وہ جرثومہ ایکٹیو ہو جائے گا. لیکن بہرحال اس میں جو اصل چیز ہے نا، وہ یہ کہ نسل انسانی کو کنٹرول کرنا یا برتھ کنٹرول کے حوالے سے پالیسیز کا حصہ بننا، یہ بھی موعودہ ہی میں شامل ہونا ہے. کچھ واضح کھلے موعودہ ہیں، جیسے زندہ دفن کرنا، مس کیریج کرنا، ابارشن وغیرہ، اور کچھ خفیج ہلکے، جیسے حدیث میں ہے، یعنی برتھ کنٹرول پالیسی کا حصہ بننا، اور اسی طرح نسل انسانی کو روکنے کے لیے اسباب اختیار کرنا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کی ناراضگی کا انداز کہ ظالم سے نہیں مظلوم سے پوچھا جائے گا، بول کہ آج تیرا دن ہے، آج تجھے بدلہ دلایا جائے گا۔ ایسا کرنے والے ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی طرف اللہ دیکھنا تو دور کلام بھی نہیں کرے گا، اور صفائی وضاحت تو دور انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جائے گا، بلکہ مدفون موعودہ مظلوم سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ، کس گناہ کے بدلے میں قُتِلَتْ ماری گئی، تیرا جرم کیا تھا، بے گناہ مار دی گئی، حق کی زندگی ہی چھین لیا گیا۔ یہاں بھی دیکھیں تو رویہ ایسے ہی پائے جاتے ہیں، خاص طور پر یہ صرف پیدائش کے بعد نہیں بلکہ بیاہنے اور بیاہنے کے بعد ازدواجی زندگی میں ایک ساس ہوتی ہے فیمیل، جو کسی فیمیل پوتی کی یا نواسی کی برتھ پہ یا بہو سے بیر رکھتی ہے، آخر اس کا قصور کیا ہوتا ہے؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ، کیا گناہ ہے اس کا کہ وہ آپ کے گھر آئی، کہ وہ پیدا ہوئی، کہ وہ آپ کی نسلوں کی ماں ہے، اور خاص طور پر بیٹی بھی تو نسل کا ذریعہ بنتی ہے۔ سیدہ فاطمہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کس سے پھیلی؟ سیدہ فاطمہ۔ تو یہ کہ صرف وارث بیٹا بنتا ہے یا آل جو ہوتی ہے وہ نسل بیٹے سے ہوتی ہے، ایسا غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مطہر آل، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، آل رسول ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے ہے، سبحان اللہ۔ تو صرف بیٹا ہی وارث نہیں ہوتا، صرف بیٹا ہی آل یا نسل کا ذریعہ نہیں ہوتا، بیٹی بھی برابر ہوتی ہے، بلکہ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی تربیت اور بیٹی کی سرپرستی کے لیے وعدے کیے ہیں، جہاں بیٹی کی زندگی حقوق مارنے پر وعید ہے، وہیں بیٹی کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے، سرپرستی کرنے، تعلیم و تربیت اور حقوق دینے پر وعدے ہیں مختلف ہے۔ اگر میں اس پر آپ کو بات کروں تو یہ کلاس لمبی ہو جائے گی۔ مختصراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث کہ افضل صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی ابنۃ کل مردودہ، اپنی وہ بیٹی جو متعلقہ بیوہ پلٹ کر گھر ماں باپ کے گھر واپس آئی ہے، اس پہ خرچ کرتا ہے۔ سراقہ بن جاشم رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ضرور بتائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے، ابنتک المردودہ الیک لیس لہا کاسب غیرک، تیرے سوا اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اس پر خرچ کیا گیا صدقہ سب سے اعظم صدقہ ہے، اعظم الصدقہ، الا ادلک الا اعظم الصدقہ۔ لیکن افسوس کہ ایون ایسے ماں باپ جن کی بیٹی پلٹ کے گھر واپس آ جائے، ان کی تربیت پر اور ایون ان کے گھرانے پر اور ان کے جینے پر سوالیہ نشان انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، آر عیب گالی بنا دیا گیا ہے، ٹیبو سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ یہ تو اعظم الصدقہ ہے، ایسی بیٹی کی سرپرستی کرنا کہ جو پلٹ کے باپ کے گھر واپس آتی ہے، اس کے سوا اور کوئی اس کا اپنانے والا پالنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیکھیں وہ احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعلی جاریتین، جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر بتایا، جو شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی بڑی انگلی ہے، کہ ہم اکٹھے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمایا جائے اور ان سے نیک سلوک کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ، یعنی بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ اور جہنم سے رکاوٹ ہیں، آڑ ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، ذلیل نہ کرے، نہ ہی بیٹے کو اس پر ترجیح دے، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر فرمایا، جس کے یہاں تین بیٹیاں ہوں، ان پر صبر کرے اور اپنی وسعت کے مطابق ان پر خرچ کرے، اچھے کپڑے پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ پھر فرمایا، جس کے ہاں دو بیٹیاں ہوں، وہ اسے اچھی طرح رکھے، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اسے جنت میں نہ پہنچائیں۔ یہ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ اس جاہلانہ سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا کہ جو بیٹی کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا یا جیتے جی روز مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، بلکہ اس تخیل کو مٹا دیا کہ بیٹی کوئی عیب آر یا نعوذ باللہ کوئی مصیبت گالی ہے، بلکہ فرمایا کہ جس نے اس پر خرچ کیا تو وہ اس کے لیے رحمت کا، جنت کا اور جہنم سے رکاوٹ کا ذریعہ ہے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں صحبت نبی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی اگر خواتین کو پراپر ایک اپرچونیٹی دی جائے، اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بڑا ہی جذباتی طور پہ، جسمانی طور پہ ایسا تخلیق کیا نا کہ بڑے سے بڑے کام کر سکتی ہیں۔ یہ نبی کی تو پرورش کرتی ہیں، سبحان اللہ، وہ بی بی آمنہ ہو یا وہ بی بی حلیمہ، وہ آسیہ ہو یا ام موسیٰ یا امرأۃ عمران یا یہ کہ مریم یا یہ کہ سیدہ فاطمہ، جنت کے شہزادوں کی تربیت کرنے والی، اللہ اکبر، علیہن السلام۔ تو یہ عورتیں ہی ہیں، آج بھی اگر انہیں ان کے حقوق دیے جائیں، حق کے زندگی، حق کے تعلیم، حق کے وراثت، حق کے تجارت، آگے بڑھنے کا، کچھ کرنے کا، کیریئر بنانے کا موقع، تو واللہ لیس ذکر کل انسا، لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یعنی لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہو سکتی ہیں۔ لیس ذکر کل انسا، عمران کی بیوی کے ذہن میں جو لڑکا تھا، اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارے ذہن میں موجود لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا جو انہیں عطا کی گئی ہے۔ لڑکیاں لڑکوں سے بھی آگے ہو سکتی ہیں، یہ اصل چیز تو تعلیم، تربیت اور محنت کی ہے، عمل کی ہے۔ من عامل منکم من ذکر او انسا وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو یہ ہے اسلام جو ایون بیٹی پر ظلم کا حساب لیتا ہے۔ اذا الموؤودۃ سئلت باجل ذنب قتلت، اچھا آج بھی ایک وہ اسکول آف تھاٹ ہے جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ عرب کبھی اتنے بھی ظالم تھے کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے ہوں، آلدو کہ اس معاملے میں ایکسٹریم پائی جاتی ہے، افراط و تفرید، غلو بہت زیادہ، یعنی ایسے ایسے قصے، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، تفسیر میں بیان کی جاتی ہیں جو ثابت نہیں ہیں۔ ایسا ہی ایک بہت ہی ایموشنل سا واقعہ جس کو ایون میں نے جب پہلی بار پڑھا تھا تو بہت روتی رہی، بعد میں پتہ چلا کہ سند میں کچھ ضعف ہے، جس میں ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جاہلیت کے دور کا اپنا واقعہ بیان کیا، اے اللہ کے رسول، ہم دور جاہلیت میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، جب بھی اسے بلاتا میرے پاس دوڑتی آتی، ایک دن میں نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا، میں اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر ایک کنویں کے قریب گیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا، اس کی آخری آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ ہائے ابا کے الفاظ تھے، یا اباتا، یا اباتا۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اتنا روئے کہ آپ کے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے اس شخص کو روکا، یہ کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روکنے والے کو منع کر دیا اور اپنا درد سنانے والے سے فرمایا کہ عائدہ علیہ، مجھے دوبارہ سناؤ وہ اپنا واقعہ۔ فعادہ، تو اس نے دوبارہ سنایا، فبکا، آپ پھر رو پڑے اور آپ کی روتے روتے داڑھی آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، لہٰذا نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرو۔ اب یہ واقعہ ثابت ہے یا نہیں دارمی کے حوالے سے ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ عید المعودۃ سئلت، یہ آیت بتاتی ہے کہ بہرحال وعد تو ہوتا تھا، زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرے۔ فاستأنف عملک، یہ یاد بھی کر لیں، اور ایک جہاں بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونا یہ لکھ لیں، فاستأنف عملک، فا کے بعد الف ہے جس پر جزم ہے اس لیے جھٹکا ہے فا، پھر اس کے بعد سین ہے جس پر جزم ہے، فاستأنف، فاستأنف عملک، نئی زندگی کا آغاز کرو، نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو، جو ہو چکا سو ہو چکا، اسے بلاؤ اور نیکیوں کا سفر فوری شروع کرو، فاستأنف عملک۔ اسی طرح ایک وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی جاہلیت کی زندگی کا یہ واقعہ سنایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے جاہلیت کے زمانے میں کچھ اچھے اعمال کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کی جان کے لیے 2-2 اونٹ فدیے میں دیے۔ یعنی جب کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے لگتا تو یہ گویا اسے خرید لیتا، یعنی تم اسے دفن نہ کرو، اس کے بدلے میں میں تمہیں 2 اونٹ دیتا ہوں، اور اس طرح وہ بیٹی کو دفن ہونے سے، مرنے سے بچا لیتا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے نعمت اسلام سے نوازا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر یوں وعید کی کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَجِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ حیرت ہے آج کی عورت کس منافقت کا، غلط فہمی کا شکار ہو گئی کہ وہ اسلام سے ہی، زندگی دینے والے، حق حقوق دینے والے سے بغاوت کرتی ہے اسلام سے، اور کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ کتنی بدزنی اسلامو فوبیا اس کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے کہ جو مذہب، جو دین اس کو زندگی، حق کی زندگی، حق کے وراثت اور تمام حقوق دیتا ہے جو کسی ایک مرد کو میسر ہیں، بلکہ اس کے لیے، اس کے لحاظ سے کچھ خاص حقوق ہیں جو ایون مرد کو بھی نہیں ملے، آج یہ اس سے بدزن ہو گئی، اسلامو فوبیا کا شکار ہو گئی۔ اسلام تو اصل میں نسوانیت، عورت کے تحفظ، فیمنزم کا، اور اسلام تو اصل میں ہیومینٹی، انسانیت کا مذہب ہے، بلکہ اس میں تو ہر زندہ مردہ، یعنی فوجدگان تک کے، حیوانوں تک کے حقوق ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے والا بنائے۔ سورہ التکویر آیت 8 اور 9، جہاں یہ واضح پیغام ہے کہ زندہ دفن کی گئی لڑکی سے روز قیامت پوچھا جائے گا، بِأَجِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ یہاں اس پہلو پر بھی غور کر لیں، جہاں ابارشن، مس کیریجز یا نیو بارن کو مارنے پر، زندہ درگور کرنے پر اتنی سزا ہو، ہاں اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو روز جو بے عزت کیا جاتا ہے، انسلٹ کی جاتی ہے، ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، کبھی تو کبھی تیزاب پھینکا جاتا ہے، حق کے وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اس کو جینے کا حق نہیں دیا جاتا، نکاح میں اس کا اذن شمار نہیں کیا جاتا، اس کی خاموشی، مرضی اور اس کی جائز آزادی پر پابندیاں، سختیاں کی جاتی ہیں، یعنی روز روز، پل پل اسے مارا جاتا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب جانتے ہیں کہ یہ روز روز کا مارنا، جیتے جی مارنا، یہ زیادہ پین فل ہوتا ہے ایک دن کے مرنے سے۔ کہتے ہیں نا کہ روز روز کے مرنے سے ایک دن مرنا اچھا ہے، پھر تو وہی، ان کی نسبت تو وہی پھر بھی کم ظالم تھے کہ جو ایک ہی بار زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ جو کبھی بلی چڑھایا جاتا ہے، کبھی وٹے سٹے میں باندھا جاتا ہے، کبھی قرآن سے شادی کے نام پہ گھروں میں بٹھایا جاتا ہے، ایک حج یا عمرہ یا جہیز کے نام پہ ساری جائیداد بھائی کے نام کرا دی جاتی ہے، اس کی ضروریات، خواہشات، اس سب کے باوجود بیوگی، طلاق، یا خاوند کے گھر میں ظلم، یا میکے میں تانے سننے سہنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، کیا یہ مارنا، کیا یہ جیتے جی مارنا نہیں ہے؟ تو اور حلالہ کے لیے بھی غلطی کس کی اور ذبح کسے کیا جاتا ہے؟ ان سارے گناہوں پر بھی نظر ڈال لیں، بِأَجِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کیا اس کا جرم صرف عورت ہونا ہے؟ آخر وہ آپ کے گھر پیدا کیوں ہوئی، یہی اس کا جرم ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَجِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ۔ آگے دیکھیے آیت 10، وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب اعمال نامے نشیرت، پھیلائے جائیں گے، نشر کیے جائیں گے، پھیلائے جائیں گے، کھولے جائیں گے، سب اس میں شامل ہے۔ اعمال نامے جو بند تھے، چھپے تھے، پھیلا کر سامنے کر دیے جائیں گے، رزلٹ آؤٹ۔ ایک تو پبلک کے سامنے کھلے، دوسرا یہ کہ انسان خود بھی پڑھ لے۔ فولڈ کرنے، چھپانے، ہٹانے سے کچھ نہیں ہوگا، اعمال نامے دائیں یا بائیں ہاتھ میں پھیلا دیے جائیں گے، کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا اقرا، چلو پڑھو۔ آدمی خواہ پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ، ہر ایک کو حکم ہوگا اپنے اعمال کی کتاب پڑھ لے، اور ہر شخص اسے پڑھ لے گا، گویا اس کی زندگی کی مکمل تصویر اس کی زبانی سب سامنے آ جائے گی۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے اعمال نامہ، اپنا رزلٹ کارڈ کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے اوپر بطور محاسب بہت کافی ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان، کوشی تات کھال کھینچ لی جائے گی۔ کوشی تات، یہ کاشاتا، کسی چیز سے وہ چیز اتار دینا جس نے اسے ڈھانپ رکھا ہو۔ کاشاتا البعیر، اونٹ کی کھال اتارنا۔ عالم بالا پر آسمان کا پردہ جو کھال کی طرح چڑھا ہوا ہے اسے اتار کر تہ کر دیا جائے گا، جیسے سورۃ الانبیاء میں ہے،
یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔
جس دن ہم آسمان کو کاتب کے کتابوں کو لپیٹنے کی طرح لپیٹ دیں گے، جس طرح ہم نے پہلی پیدائش کی ابتدا کی، یعنی جیسے شروع میں تھا، ہم اسے لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ پاتا ہے، یقیناً ہم ہمیشہ پورا کرنے والے ہیں۔ آسمان جیسی مخلوق کی جب یہ حالت ہو کہ وہ کوشی تت، جیسے اس کا پردہ ہٹا دیا گیا ہو، تو اس وقت آنکھوں کے سامنے سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، یعنی جو کچھ اب نگاہوں سے پوشیدہ ہے وہ سب عیاں ہو جائے گا۔ اب تو صرف خلا نظر آتا ہے، یا پھر بادل، یا گرد و غبار، چاند، تارے، لیکن اس وقت اللہ کی قدرت اپنی اصل حقیقت کے ساتھ سب کے سامنے بے پردہ ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اب یہ جو آسمان سے اوپر کا کچھ نظر نہیں آتا، یہ بیریئر ہٹ جائے گا، سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ یہ اہم بات ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم، سُعِّرَتْ، بھڑکائی جائے گی۔ اور اسی طرح وَإِذَا الْجَنَّتُ، اور جب جنت، اُزْلِفَتْ، قریب لائی جائے گی۔ اب جہنم مزید بھڑکائی جا رہی ہے، اس میں زیادہ وعید کا ایلیمنٹ، خبردار کرنا، آگاہ کرنا۔ صرف یہ نہیں کہ وہ اوپن کر دی جائے گی، دکھائی جائے گی، نزدیک لائی جائے گی، بلکہ مزید بھڑکائی جائے گی۔ یہ زیادہ ایک میننگ فل ہے۔ اور جبکہ جنت، وہ قریب لائی جائے گی اور اس کے نظارے خود بخود نظر آ رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ بڑا اہم ہے کہ جنت سے متعلق صرف اتنا فرمایا کہ ازلفت، قریب کر دی جائے گی، جبکہ جہنم سے متعلق یہ واضح فرمایا کہ وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ صرف یہی نہیں، بلکہ سورہ النازعات، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور اسی طرح سورۃ الشعراء، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ جہنم کا یہ بتایا کہ وہ ظاہر کر دی جائے گی، وہ دکھائی جائے گی، تاکہ مومن ہو یا کافر، جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے آ جائے، مومن اس سے بچائے جانے پر شکر ادا کریں، اور کافر حسرت اور افسوس میں مزید مبتلا ہوں۔ جبکہ جنت سے متعلق یہ واضح نہیں کہ اسے جنتی، جہنمی، نیک اور گناہگار، نافرمان سب دیکھیں گے، بلکہ اس کے لیے صرف یہی ہے کہ ازلفت، خواہ وہ یہ مقام ہو یا سورۃ الشعراء کا، وہاں بھی یہی ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جیسے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کے نظارے، جنت کے نظارے تک کافروں کو نصیب نہیں ہوں گے۔ اور اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جنت کی تو خوشبو نہیں سنبھالی جائے گی، اور وہ قضا و قضا، اتنی اتنی مسافت دور سے جنتیوں کو آ رہی ہوگی۔ اور اسی طرح روشنی کہ جس میں وہ نور چل کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن نافرمانوں کو، کافروں کو، اس میں سے نہ نور نہ خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی، اور وہ اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، جنت اور جہنم، دونوں میدان محشر میں لائی جائیں گی، لیکن جو جہنم ہے اسے تو سب دیکھیں گے، خواہ وہ نیک ہوں یا بد، جبکہ جو جنت ہے اسے صرف نیک ہی دیکھ پائیں گے، کہ وہ ان کے قریب کر دی جائے گی اور وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہوں گے، وہ اس کی طرف نور سے وہ کھینچے چلے جا رہے ہوں گے۔ اور یہ اس کے لیے اعزاز بھی کہ جنت قریب آئی جائے گی، مومن جنت خود چل کے آئے گی، اور کافر انہیں جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جائے گا تاکہ ان کے درد میں عذاب میں اضافہ ہو، اور مومنوں کو جنت جانے میں بھی کوئی مشقت نہ ہو۔ جنت چل کے آئے گی، جہنم کی طرف گھسیٹ کے ڈالا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جنت ہر کسی کے لیے واضح نہیں ہوگی، جنت کی قیمت اتنی کہ ایون کافر کو وہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگی، جبکہ مومن تو اس کی خوشبو دور سے سونگتے، روشنی میں نور میں چلتے، جنت کی طرف کشاں کشاں چلتے آ رہے ہوں گے، اور جنت خود ان کے قریب کر دی جائے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ اور لِلْمُتَّقِينَ، اونلی فار متقین، لِلْمُتَّقِينَ، متقی لوگوں کے لیے جنت قریب لائی جائے گی۔ سبحان اللہ، متقین کون ہیں؟ جو اپنی زندگی کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں، ہر معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ کوئی بھی معاملہ درپیش ہونا، دو پہلو ہوتے ہیں، ایک رب کی رضا والا، جنت پہنچانے والا، اور دوسرا وہ فیصلہ، بدلہ، انتقام یا ظلم یا زیادتی یا اس طرح کی کسی چیز کا، کسی بھی منفی حرام سرگرمی میں شامل ہونے کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جانے والا بن جاتا ہے۔ تو ہمیشہ کسی بھی کام میں فیصلہ لیتے ہوئے ایک بار جنت جہنم کو ضرور ذہن میں لایا کریں، کیونکہ جنت صرف بچنے والوں کو، نافرمانی سے، معصیت سے بچنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، یہ ہیں متقین۔ اور یہ دونوں ہی میدان محشر میں ہوں گی، جنت بھی اور جہنم بھی۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ اور فرق کیا ہوگا کہ جنت کے نظارے صرف متقین کو نصیب ہوں گے، جبکہ جہنم ہر ایک کے لیے گویا ویزیبل ہوگی، لِمَنْ يَرَى، اس وقت ہر انسان کو دنیا کی لائف جرنی یاد آ جائے گی، ہر انسان کی جو لائف فلم ہے نا زندگی کی، اس کی آنکھوں کے سامنے گویا چلا دی جائے گی۔ اس کے لیے یہاں ہے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر جان جان لے گی جو لے کر آئی، یعنی نیکوکاروں کو اپنی محنتیں، عبادتیں، وہاں سب نظر آ جائیں گی، وہ یاد کریں گے، اچھا میں نے وہ قربانی دی تھی، اچھا اس کے بدلے میں مجھے یہاں یہ ملا۔ جبکہ نافرمانوں کو اپنی نافرمانی، من مانی سب دکھائی دے گی، اوف میں نے اس وقت کیا کام کیا تھا، آج کیا دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ سیلف ریلائزیشن ہو جائے گی۔ عالمت نفسن، ہر جان جان لے گی، نفسن جان بندہ، جیسے سورہ الفجر میں ہے یومئذین یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، کیونکہ سب سامنے جو آ جائے گا سب پتہ چل جائے گا۔ عالمت نفسن، یہاں نفسن اور وہاں الانسان، یومئذین یتذکر الانسان، خاص طور پر نافرمان انسان جو ہوگا اسے خوب پتہ چلے گا، کیونکہ جہنم کا بھڑکانا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، مگر اس وقت نصیحت سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اور کہاں اس کے لیے سوچنا، اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا، کہے گا زندگی تو یہ ہے جو برباد ہو گئی، زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کیا یہ دنیا کے سفر میں میں نے سب کچھ ضائع کر دیا، مہلت گنوا دی۔ فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، جبکہ اس کے برعکس جو نفس مطمئنہ ہے اس کا تو استقبال کیا جائے گا، یا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ سورۃ الفجر کے اس مقام پر وہ کمپلیٹ جہنم میں گرنا اور جنت میں جانا دونوں تصویریں ہیں، اور یہاں بس اتنا فرما دیا الگ پتہ جائے گا، سب یاد آ جائے گا۔ یہ اٹ سیلف میں کتنی بڑی وارننگ ہے، جب یہ کہا جائے نا کہ آسن قبراں لگ سن خبراں، تو کیا ہوتا ہے، مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عالمت نفس ما احضرت فلا اقسم، تو میں قسم کھاتا ہوں، یہاں جو لا ہے نا یہ عام طور پہ تو کہتے ہیں کہ زائد ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے، اصل میں کوئی بھی حرف زائد نہیں ہے، اور یہ لفظ لا یہ ان تمام نافرمانی والی ذہنیت کی، بغاوت کی، سرکشی کی، قیامت کے انکار کی نفی ہے، کہ انسان ہر ایک چیز کے لیے جو دنیا کی زندگی میں اعتراض، اشکال، سوال اور انکار کرتا ہے نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب وداؤٹ لاجک، وداؤٹ ریفرنس، بغیر دلیل کے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قسم اٹھاتا ہے، فلا پس نہیں، تمہارے انکار کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں۔ اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں، بالخنس، پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ الخنس خانہ سا سے، خانس ان کی جمع، خناس بھی اسی سے ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو ہٹ ہٹ کر آنے والا ہے۔ وہاں شیطان کی بات ہے اور یہاں ستاروں کی۔ ستارے بھی چونکہ روزانہ مغرب میں غروب ہوتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہوئے دوبارہ مشرق سے نمودار ہو جاتے ہیں، تو پیچھے ہٹ کر آنے والا شیطان بھی اسی طرح پیچھے سے پلٹ پلٹ کے وار کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، تو وہاں شیطان کے لیے اور یہاں ستاروں کے لیے۔ حدیث میں بھی یہ لفظ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانہ سا۔ شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو خانہ سا وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ وَإِذَا غَافَلَ وَسْوَسَ، بخاری کے حوالے سے ہے۔ تو یہ وہی ہے، خنس خانہ سا خناس، پیچھے ہٹنا۔ یہاں خنس ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، الجوار سیدھے چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے، کنس کانس کی جمع، اور خنس خانس کی جمع، اسی طرح کنس کانہ سا، خنس خانہ سا، اور کانس یا کناس ہرن کی درختوں میں بنائی ہوئی جگہ جہاں وہ چھپ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں، کانہ سا چھپنے کی جگہ میں داخل ہو گیا۔ تو یہ ستارے جو پیچھے ہٹتے ہیں، چھپتے ہیں، پھر جاری رہتے ہیں، سورج، چاند، ستارے، انہیں خنس، پیچھے ہٹنے والے، اس لیے کہا گیا کہ یہ سب مغرب میں غروب ہونے کے بعد پھر پیچھے یعنی مشرق کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مشرق سے دوبارہ نمودار ہوتے ہیں۔ الجوار چلنے والے، یعنی ان کا کام ہی چلتے رہنا ہے، مغرب سے واپس مشرق کی طرف اور وہاں سے دوبارہ مغرب کی طرف۔ الکنس چھپنے والے، مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہوئے نظر نہیں آتے، اسی لیے کنس۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی کیا قسم، اذا جب عسعس وہ جانے لگتی ہے۔ عسعس آنے اور جانے دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں جانے کے معنی زیادہ مناسب ہیں۔ ظاہر ہے آگے صبح کی بات ہے، تو رات جائے گی تو صبح آئے گی، اسی لیے واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، والصبح اور صبح کی، اذا جب تنفس وہ سانس لیتی ہے۔ روح کو نفس اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سانس ایک قسم کا ہوتا ہے۔ والصبح اذا تنفس، ایسے صبح کا سانس دیکھا ہے، کتنا ریفریشنگ ہوتا ہے، صبح کا سانس ہے وہ مخلوقات کا سانس بن جاتا ہے۔ کہتے ہیں صبح کی تازہ آب و ہوا روح کو زندہ کر دیتی ہے، بیدار کر دیتی ہے۔ وہ صبح اذا تنفس، یہ گویا صبح ہے جو سانس لے رہی ہے۔ وہ صبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ گردش نظام سے ایک بات سمجھائی ہے، وہ خاص سورج، چاند، ستارے، لیل، صبح، رات، دن ہوں، ان کا مسلسل الجوار اور پھر پیچھے جانا اور پھر نکل کے آنا، اور پھر گویا ہر نئی صبح، نئی زندگی، اذا تنفس۔ تو اس سے کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ گردش نظام نزول وحی کے عمل کو سمجھنے میں ممد و معاون ہے۔ ابو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا کہ دیکھو، تم ظاہر کی کسی چیز کو جو خدا بنا لیتے ہو، ذرا اتنا تو سوچ لو کہ یہ سب چیزیں تو ختم ہو جاتی ہیں، پھر یہ بت تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، اور وہ جو اپنی طرف سے بڑا سوچ رہے ہیں، اور آسمان کی مخلوقات کو، کبھی سورج کو، کبھی آگ کو، کبھی ستاروں کو، اپنی قسمت کا مالک اور پرستش کا حقدار بنائے ہوئے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، یہ تو خود غروب ہو جاتے ہیں، اور فانی اور غروب ہونے والی چیزیں، ختم ہو جانے والی، کیسے خدا ہو سکتی ہیں؟ وہ تو صرف باقی حی قیوم کو ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ، پہلے وہ ذرا ذہن میں لے آئیں،
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
ابراہیم علیہ السلام نے جب رات چھا گئی تو قوم کو ستاروں کی طرف متوجہ کیا, کہا یہ رب ہے. اچھا پھر وہ کہا کہ ڈوب گیا تو کہا میں تو نہیں پسند کرتا ڈوبنے والوں کو. پھر چاند دیکھا تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ رب ہے, یہ کہتے ہو نا. لیکن پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ تو بڑی گمراہی ہے کہ بندہ ڈوبنے والے کو, خود غروب ہو جانے والے کو خدا بنا بیٹھے. اور پھر جب سورج دیکھا تو ان کو یوں متوجہ کیا کہ یہ بڑا ہے, چلو یہ رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں بری ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو, سورج چاند ستاروں کے آگے ہاتھ باندھنے والے, قسمت جوڑنے والے, میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں. میں اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ایک اللہ کی طرف ہو کر, اور میں مشرکوں سے نہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو سمجھانے کے لیے تھا, نہ یہ کہ ان کا اپنا ایمان کی طرف آنے کا مرحلہ. سب باتیں قوم کی مجلس میں انہیں سمجھانے کے لیے ہوئی تھیں تاکہ وہ غور و فکر کریں اور دلائل سے سمجھیں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے گردش نظام کے دلائل سے نزول وحی کے عمل کو ثابت کیا. جو ان کو چلانے والا ہے, کنٹرولر ہے, وہی وحی کو بھی اتار سکتا ہے. کیا وہ فرشتوں کو نہیں اتار سکتا؟ کیا وہ اپنا پیغام نہیں بھیج سکتا؟ اور خاص طور پر آج جب کہ جو اے آئی ہے اس کے ذریعے سے سمجھنا بہت ہی آسان ہے, بالکل بھی مشکل نہیں ہے. طور پر جو علم فلکیات ہے اور اس میں اب تک کی انسان کی معلومات ہیں, ان سے انسان بخوبی اندازہ کرتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں الخنس, الجوار الکنس, واللیل اذا عسعس, والصبح اذا تنفس کے بعد کیا فرمایا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انہو لقول رسول کریم, بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے. یعنی یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نہایت معزز اور ان عظیم صفات والا فرشتہ جبریل علیہ السلام ہی لے کر آیا ہے. دن رات سورج چاند ستاروں کے نظام کی طرح یہاں بھی کسی شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا. کیا سورج کو کبھی کسی نے روکا؟ کیا ستاروں کے نظام میں خلل آیا؟ ایسے ہی جیسے دن رات سورج چاند ستاروں کے نظام میں کوئی کسی کا دخل نہیں اور اللہ اس کو بخوبی چلا رہا ہے, تو اسی طرح رسول کریم کے پیغام پہنچانے میں بھی کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں. یہاں اس آیت میں رسول سے مراد جبریل علیہ السلام ہے, کیونکہ مشرقین مکہ کبھی کہتے انما یعلمہ بشر, اسے کوئی بشر ہی سکھاتا ہے, کبھی کہتے افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ, کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا یہ دیوانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرقین کے قول کو جھٹلانے کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کہ نہ اللہ کے رسول مجنون اور دیوانے ہیں, نہ انہوں نے اپنی طرف سے اس قرآن کو بنایا ہے, اور نہ کسی انسان نے انہیں یہ سکھایا ہے. یہ ایسا کلام ہی نہیں ہے جس طرح شیاطین چوری سے آسمانوں کی کچھ باتیں سن کر کاہنوں سے کہتے ہیں, بلکہ پیغام کے طور پر اللہ کی طرف سے ایک صاحب قوت, معتبر اور امانت دار فرشتے, رسول جو رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے, کریم جو معزز ہے, اس نے اللہ کے نبی کو پہنچایا. اور اس کی صفات کیا ہیں؟ ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین, بڑی قوت والا ہے, عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے, وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے, امانت دار ہے. ذی قوة, قوت والا, عند ذی العرش عرش والے کے ہاں، ذی کا مطلب والا، العرش اور اندہ، اندہ ذی العرش عرش والے کے ہاں، کون ہے؟ ذو العرش المجید، فعال لما یرید، مکین، بلند مرتبے والا۔ جبرائیل علیہ السلام کا یہ وصف سورہ النجم میں بھی بیان ہوا ہے اور وہاں بھی مضمون اور پیغام یہی ہے، وہاں بھی ستاروں کی قسم سے، النجم سے، ستارے کی قسم سے اس مضمون کو ثابت کیا۔ والنجم قسم ہے تارے کی، اذا ہوا جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ راہ بھولا ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے، وما ينطق عن الهوى، اور نہ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ تو صرف وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے، علمہ شدید القوا، اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا۔ یہاں ہے ذی قوت، بڑی قوت والا، عند ذی العرش عرش والے کے ہاں، مکین مرتبے والا۔ نجم میں قوا اور یہاں قوہ، اور اسی طرح النجم میں ہی ذو مرہ، یہ بھی صاحب قوت، بڑی طاقت والا، اسی معنی میں طاقت، توانائی، مضبوطی والا۔ شدید القوا اور ذی قوہ، یہ عملی قوتیں، جسمانی طاقت پر بولا جاتا ہے، جبکہ ذو مرہ یہ عقلی، علمی قوتوں پر بولا جاتا ہے۔ ہر لحاظ سے صاحب قوت، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا، مطاعن، سب کا مانا ہوا، اللہ کا پیغام نہ صرف زمین پر رسولوں کے پاس، نبیوں کے پاس لے کے آیا، بلکہ فرشتوں کو بھی جب یہ جبریل کوئی پیغام سناتا ہے تو وہ پیغام کے آگے فرما برداری سے جھک جاتے ہیں، مطاع، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، سب کا مانا ہوا، ثم امین، وہاں کا امانت دار یعنی امین ہے۔ اب دیکھیں کہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا وہ امین، اور جس شخص پر اترا سبحان اللہ اسے دشمن بھی صادق و امین مانتے، امین، تو پھر قرآن کی حقانیت پر شک کیسا، انکار کیوں؟ وما صاحبکم، اور نہیں تمہارا رفیق، ساتھی، صاحب، بمجنون، کوئی دیوانہ، تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے، ولقد، اور تحقیق، را اس نے دیکھا، ہو اس کو، کس کو؟ پیچھے جس کی بات ہوئی ہے، رسول کریم، ذی قوہ، مکین، مطاع، امین، اسے دیکھا کہاں؟ بالافق المبین، آسمان کے روشن کنارے پر، مبین روشن، افق آسمان کا کنارہ، روشن کنارے سے مراد آسمان کا مشرقی کنارہ، حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں، جو جبریل کی اصلی صورت ہے، دو مرتبہ دیکھا، ایک دفعہ زمین پر اور دوسری دفعہ آسمان پر۔ یہاں پہلی بار دیکھنے کا ذکر ہے، آسمان کے مشرقی کنارے پر جب زمین پہ دیکھا تھا، دوسری دفعہ تو وہ معراج والا ہے جس کا ذکر سورہ النجم میں بھی ہے۔ تو یہاں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ آیا کہ آسمان کے مشرقی کنارے، یعنی زمین پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ نے فضاؤں کے درمیان یعنی آسمان میں جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ سورۃ النجم میں ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا، افق اعلیٰ پہ تھا، کون؟ وہی، ذی قواہ، شدید القوا، ذو مرہ، فاستوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى۔ سورۃ النجم میں ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور یہاں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت کی، فرمایا ایک دفعہ میں چلا جا رہا تھا، اور یہ فترۃ الوحی کا زمانہ تھا، یعنی پہلی وحی کے بعد وقفے کے متعلق، کہ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي، ایک دفعہ میں چلا جا رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہیرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس کو بھی شمار کریں نا، غار ہیرا والے واقعے کو، تو پھر تین ٹائم ہوتا ہے، تھری ٹائم، تو آسمان و زمین کے درمیان کرسی پہ بیٹھا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا، پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی سورہ المدثر کی آیات نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا تھا جو یہاں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور دوسری دفعہ معراج کے موقع پہ۔ تو یہاں وہ پہلی دفعہ کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا اور ان کے 600 پر تھے، یہ بخاری کے حوالے سے ہے، اور پورا افق ان سے بھرا ہوا تھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ، اور نہیں وہ غیب پر، بِزْغَانِين، بخل کرنے والا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو کچھ آ کے جبریل نے سنایا آپ نے ایز اٹ از پہنچایا۔ وما ہوا علی الغیب بزنین، زنین بخیل، یعنی اللہ نے آپ کو جو غیب کی باتیں پہنچائیں تو آپ نے وہ اپنے تک ہی نہیں رکھیں بلکہ امت تک پہنچائیں۔ بخاری کے حوالے سے ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کاتم شیئا مما انزل علیہ فقد کذب۔ جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نازل ہونے والی کوئی بات چھپائی ہے تو اس نے یقیناً جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دے جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے نازل کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے مطلب نکالا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، کیونکہ بخل وہی کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی چیز موجود ہو، یہ ہے نا علی الغیب بزنین، آپ غیب پر بخیل نہیں، تو کہتے ہیں بس آپ غیب جانتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، اے نبی کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ لوگوں کو بتانے میں آپ بخل نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو غیب کی کچھ باتیں بتا دی جائیں تو وہ اس سے عالم الغیب نہیں بن جاتا، کیونکہ وہ غیب اس وقت تک پر بولا گیا جب تک آپ پر پہنچایا نہیں گیا، جب بتا دیا گیا تو وہ غیب نہیں رہا اور آپ نے وہ پہنچا دیا۔ الا هل بلغت، بلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو گواہ بنا کے پوچھا، سب نے اقرار کیا کہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا، تو کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو بتا دینا، امت کو پہنچا دینا، کیا وہ بھی عالم الغیب بن گئے؟ جب وہ پہنچا دینے سے عالم الغیب نہیں بنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینے سے آپ عالم الغیب کیسے بن گئے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ جب کہ اللہ فرماتا ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ایک سادہ چھوٹی سی بات ہے کہ غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود کو پہلے سے معلوم ہو۔ اب جو بتانے سے معلوم ہوا وہ غیب تو نہ رہا، جب تک نہیں بتایا گیا وہ غیب تھا، پھر جب بتا دیا تو آپ اس پر بخیل نہیں، آپ نے پہنچا دیا، اس سے کوئی عالم الغیب نہیں بن جاتا۔ کلیئر؟ اس وجہ سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب کی باتیں بتائیں، تو امت کو بھی پھر عالم الغیب ماننا پڑے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتایا گیا تھا آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ سب کچھ امت کو بتا دیا، تو جب بتا دیا تو پھر وہ غیب نہ رہا۔ وما ہوا، اور نہیں وہ، یعنی قرآن جو پیغام پہنچایا گیا، بقول شیطان، شیطان کا کلام، رجیم مردود، یعنی تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ کوئی شیطان آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ باتیں پھونک دیتا ہے۔ قرآن کی حقانیت کونی آیات سے ثابت کر کے ایک عقلی پیغام ہے کہ دیکھو شیطان بھلا یہ کام کیسے کر سکتا ہے کہ وہ انسان کو شرک، بت پرستی، ظلم، فساد، الہاد، دہریت سے نکالے اور خدا پرست اور توحید کی تعلیم دے، بھلا یہ شیطان کب کرے گا؟ انسان کو شتر بے مہار بنا کر رہنے کے بجائے اللہ کا فرما بردار اور جواب دہی کا احساس سکھائے، بلا شیطان کا ہو سکتا ہے کہ وہ جاہلانہ رسموں، ظلم اور بد اخلاقی، بد کرداری سے منع کرے پاکیزہ زندگی، عادل، تقوی اور اخلاق کریمہ کی طرف رہنمائی کرے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون، تو پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ فأین، پھر کدھر، تذهبون، تم جا رہے ہو؟ اس کلام کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے جس میں تمہارے ہی فائدے کی بات ہے؟ فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یہ بڑا ہی زبردست انداز ہے کہ ایک انسان دنیا کی طرف بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے، اپنے آپ کو گھائل کیے جا رہا ہے، اسے روکنا اور پوچھنا فائنا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ گر جاؤ گے کھائی میں، جہنم میں، کیوں اپنے ہی آپ کو برباد کرنے پہ تلے ہو، اپنے فائدے سے انکار کرتے ہو؟ فائنا، کیا کہیں تمہیں اور کوئی سیف زون ملے گا، کوئی پروٹیکشن دے گا؟ فائنا تذہبون، یعنی یہ قرآن لانے والا جبریل امین اور لوگوں تک پہنچانے والے رسول امین، ان دو امین ہستیوں کی وجہ سے اس قرآن سے جھوٹ، باطل کی آمیزش، شک و شبہ، توہم، دیوانگی سب ختم۔ یہ ثابت شدہ اللہ کا کلام ہے، یہ کاہن شیطان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان باتوں کے بعد سوائے سچائی اور حق کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اس صاف اور روشن راستے کو چھوڑ کر کدھر بہکے جا رہے ہو؟ ان ہوا الا، نہیں وہ مگر، ذکر، نصیحت، للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ دو جہان نہیں، تمام جہان، کیونکہ جہان صرف دو نہیں ہیں۔ عام طور پر عالمین کا ترجمہ دو جہان یا دونوں جہان، دنیا اور آخرت کیا جاتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمام جہانوں کے لیے، لمن شاء، مگر اس کے لیے جو چاہے، لمن، جو، اس کے لیے جو، شاء، چاہے، منکم، تم میں سے، ان یستقیم، کہ وہ سیدھے راستے پر چلے۔ استقامت، مستقیم اسی سے ہے، اہدن الصراط المستقیم، صراط مستقیم۔ صراط مستقیم پر جو چلنا چاہے، یہ اس کے لیے نصیحت ہے، باقی جو ہٹ درمی پہ اتر آئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ وما تشاءون، اور تم نہ چاہو گے، الا، مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے، یعنی تمہاری ہٹ درمی، ضد، کیا اصل میں تو تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں ہدایت ملے۔ یہ اس کو جواب ہے جو کہے کہ میں خود ہی سب ہوں، میرا جسم، میری مرضی۔ فرمایا تمہاری کیا مرضی، تم تو اس قابل ہی نہیں کہ تمہیں ہدایت ملے، تم مستقیم راہ پہ چل سکو۔ جو چاہتا ہے، اس قابل ہوتا ہے، اللہ بھی اسی کو چلاتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، رب العالمین، جو سب جہانوں کا رب ہے، یعنی تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے اور توفیق دینے پر موقوف ہے۔ کسی شخص کو ایمان کی نعمت حاصل ہونے یا نہ ہونے کا انحصار اللہ کے اذن پر ہے۔ کوئی شخص اس نعمت کو نہ خود پا سکتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر نبی چاہے بھی کہ تم لوگوں کو مومن بنا دے تو نہیں بنا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اور نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں اس کی مثال ہیں۔ اسی طرح بت گھر آزر، اس کا بیٹا ابراہیم، اور فرعون کی بیوی آسیہ، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اللہ کے اپنی مرضی سے ایمان کی نعمت عطا کرنے کی مثالیں ہیں۔ اللہ جس کو اس قابل پاتا ہے، ہدایت سے نوازتا ہے، وگرنہ جو گندی ذہنیت کے اور گندے دلوں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ جیسے سورہ یونس میں فرمایا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو نہیں سمجھتے۔ اب اس میں واضح طور پر یہ بھی پیغام ہے کہ جو بڑے بڑے یا بہت سارے لوگ ایمان نہیں لاتے تو کہیں قرآن میں کوئی فرق ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ خود اس قابل ہی نہیں کہ انہیں ہدایت کی توفیق ملے، کیونکہ انسان کی قبلیت سے نہیں، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ جس کو اس قابل پاتا ہے، توفیق سے نوازتا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین۔